الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي من هو حسبي أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فلا سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفدا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا درود بجيك محمد وعلى آله وصحبه عزیزان گرامی عزاداران سید الشہداء معیار اطاعت قرآن کریم کی نگاہ میں اس عنوان سے آج ہمارے گفتگو کا دوسرا روز ہے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہوا ہے یہ سورہ مبارکہ نساء کی 59ویں آیت ہے 59ویں آیت ہے جس کے اندر خداوند عالم نے صاحبان ایمان کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی واولی الامر منکم اور ان کی اطاعت کرو جو صاحبان امر ہیں تمہارے درمیان ہم نے کل گفتگو میں اس بات کو بیان کیا کہ امت مسلمہ میں دو اطاعتیں تو بہت واضح ہیں اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت ان میں کسی کو کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں کوئی ابہام کی کوئی گنجائش نہیں چونکہ اللہ بھی واضح ہے خداوند عالم نے اپنے رسول کو بھی واضح قرار دیا امت اسلامی میں ایک اختلاف وجود میں آیا اور وہ اختلاف آیا صاحبان امر کے معاملے میں صاحبان امر کی ہمارے برادران کی یہاں تفسیر دوسری کی گئی ہمارے یہاں اس کی تفسیر دوسری ہے اور یہی سبب بنا کہ اختلاف پیش آیا رسول اکرم کی انتقال کے بعد کل آپ کے سامنے مختصراً عرض کیا تھا کہ اگر فقط قرآن کریم نے اسی سورہ نساء کی آیت کو ہی نازل کیا ہوتا اور فقط اس میں حکم دے کر مسلمانوں کے اوپر چھوڑ دیا ہوتا کہ صاحبان امر کی تلاش کریں تو معاملہ واقعاً مشکل ہو جاتا لیکن خود خداوند عالم نے قرآن کریم میں متعدد آیات میں یہاں بھی نشاندہی فرمائی کہ کس کی اطاعت نہ کرو، یہ بھی بیان کر دیا۔ جب آپ ان دو آیتوں کو ساتھ رکھیں گے، ایک اس آیت کو کہ جہاں خدا نے کہا اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی، اور دوسری جانب آپ ان آیات کو سامنے رکھیں گے جہاں خدا نے کہا کہ ان لوگوں کی اطاعت نہ کرنا، تو صاحبان امر خود بخود واضح ہو کے سامنے آ جائیں گے۔ جس میں ہم نے کل تین آیتوں کی جانب اشارہ فرمایا تھا کہ سورۃ دہر کی آیت نمبر 24 کے جس کے اندر خداوند عالم نے کیا کہا تھا، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اطاعت کا حکم ہے، اطاعت کرو، صاحبان امر کو اپنا ولی مانو، لیکن دیکھو وہ تمہارا ولی نہیں ہوگا کہ جو گناہگار ہو یا کافر ہو۔ سورۃ دہر کی آیت، سورۃ انسان جس کو کہا جاتا ہے بعض اوقات۔ دوسری آیت سورہ قلم کی آپ کے سامنے پیش کی دی، اور خدا اللہ علم نے کہا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ہر اس شخص کی اطاعت نہ کرنا کہ جو وعدے پہ وعدہ کرتا رہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہے اور انتہائی پست فطرت ہو۔ تیسرے موقع پہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 کا حوالہ دیا تھا کہ خدا عالم نے کہا وَلَا تُطِعْ، اس کی اطاعت نہ کرنا، کس کی نہ کرنا، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے قلب کو ہم نے، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہشات نفسانی کا پیرو ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا کام حد سے تجاوز کر جانا ہے۔ بس خداوند عالم نے قرآن کریم میں معیار اطاعت بھی عطا کر دیے، اور کہاں کہاں کن کن جگہوں پہ اطاعت نہیں کرنی اس کو بھی واضح کر دیا۔ اور اب ہم نے کل کی گفتگو میں بیان ہوا کہ خداوند عالم کے بنائے ہوئے ان معیارات کے مطابق جب انسان تلاش کرے گا تاریخ اسلام میں، تو سوائے علی و آل علی کے اس کو کوئی نظر نہ آئے گا کہ جو صاحب اطاعت ہو۔ خود اس آیہ کریمہ کے اندر اگر تھوڑا سا تأمل کیا جائے، تھوڑی سی دقت کی جائے، تو خود یہی سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اس آیہ کریمہ کو ایک دفعہ ترجمہ کرتے ہیں اس کا۔ خداوند عالم نے کہا اے صاحبان ایمان، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور ان صاحبان امر کی جو تمہارے درمیان ہیں، تمہارے اندر سے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تم کو کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تمہارے درمیان، اے صاحبان ایمان، اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع کی کیفیت ہونے لگے، تنازع ہونے لگے، متنازع ہو جائے کوئی چیز، تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، اس شے کو، اس معاملے کو، اس تنازع کو، متنازع شے کو، امر کو پلٹا دو، کس کی جانب؟ اللہ کی جانب، اس کے رسول کی جانب۔ ایک ظریف سا نقطہ ہے، یہاں محسن قیادی صاحب نے اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا، کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے اسی آیت میں اطاعت کی منزل پہ تین نام دیے، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو، لیکن متنازع امور کی صورت میں خدا نے فقط دو نام دیے، کہا اگر کسی شے میں، متنازع امر میں، کسی معاملے میں الجھ جاؤ تو کیا کرو؟ اپنے اس معاملے کو سلجھانے کے لیے اس کو رجوع کرو اللہ کی اور رسول کی جانب۔ یہاں صاحب امر کا خداوند عالم نے حکم نہیں دیا، یعنی یہاں پہ آگے نہیں کہا کہ اگر معاملات میں اشتباہ کا شکار ہو جاؤ، معاملات میں تنازعوں میں پڑ جاؤ، متنازع امور آ جائیں، تو کیا کرو؟ صاحبان امر کی طرف رجوع کرو۔ نہیں، خداوند عالم نے یہاں نہیں کہا، رجوع دو اس کو، اس معاملے کے اندر رجوع کرو، متنازع معاملے میں رجوع کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی جانب۔ اگر محسن قاطی نے بیان کیا، شاید اس کی حکمت یہ ہے کہ خداوند عالم کے جو عالم غیب ہے، جو تمام چیزوں کو جانتا ہے، اس کو اس بات کا علم ہے کہ امت مسلمہ خود ولی امر کے معاملے میں مشکوک ہو جائے گی، یعنی اس امت مسلمہ کے اوپر خود ولی امر، کہ کون ولی امر ہے، اول الامر کون ہے، یہ معاملہ خود متنازع ہو جائے گا امت کے درمیان۔ اب اگر خداوند عالم کہتا کہ امت جب متنازع امور پیش آئیں تو اللہ، اس کے رسول اور صاحبان امر کی طرف رجوع کرنا، تو امت تو خود صاحبان امر کے معاملے میں شک کا شکار ہے، رجوع کہاں کرے؟ اس عنوان سے خداوند عالم نے فقط رجوع کرنے کی جہاں بات آئی، تو کہا دیکھو جب متنازع امور آ جائیں تو کیا کرو؟ اللہ کی جانب رجوع کرو اور اس کے رسول کی جانب رجوع کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم صاحب ایمان ہو، تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ بس اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم نے یہ بھی بیان کر دیا کہ اپنے معاملات کو خداوند عالم کے حضور وہ پیش کرے گا جو صاحب ایمان ہوگا۔ اپنے معاملات متنازع امور کو رسول اکرم کی شریعت کے مطابق وہ حل کرے گا جو صاحب ایمان ہوگا، جو اللہ پر روز آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا. جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ شریعت محمدی سے ہٹ کر اپنے امور کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرے گا. بس یہ ایمان کی بنیادی شرط ہے کہ جہاں کہیں اختلاف پیش آ جائے، متنازع امور میں پھنسو، کیا کرو؟ اپنے کاموں کو رجوع دو اللہ کی جانب اور اس کے رسول کی جانب. اب امت مسلمہ رسول اکرم کی وفات کے بعد شک کا شکار ہو گئی کہ ولی امر کون ہے، صاحب امر کون ہے. مختلف تفسیریں کی گئیں اس آیت کی. اگر اس آیت کو ہی اپنے لیے عملی نمونہ بنا لیا جاتا، اس آیت کے مطابق ہی عمل کر لیا جاتا تو معاملہ حل ہو چکا ہوتا. شک کہاں پہ آیا؟ شک آیا ولی امر کے اوپر. اولی الامر منکم، یا اولی الامر کون ہیں؟ ہم ولی امر کسی کو مانتے ہیں، ہمارے برادران دوسروں کے قائل ہیں. اگر یہ متنازع امر خدا اور اس کے رسول کی جانب پلٹا دیا جاتا تو یہ معاملہ پیش نہ آتا. آئیے خداوند عالم سے پوچھتے ہیں، پروردگار تو نے حکم دیا صاحبان ایمان کو، کہا ہے صاحبان ایمان اللہ کی جانب اور اللہ کے رسول کی جانب متنازع امر کو کون پلٹائے گا؟ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا. خدایا ہم تجھ پر اور تیری آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس امر کو تیری جانب پلٹانا چاہتے ہیں، پروردگار رہنمائی فرما. تیرا ولی کون ہے؟ خدایا صاحبان امر کون ہے؟ کون ہے کہ جن کی اطاعت اسی طرح ہے جیسے تیری اور تیرے رسول کی اطاعت؟ خداوند عالم کی شاید وحی کے ذریعے خداوند عالم ہم سے کلام فرمائے گا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. دیکھو ایمان والو، تمہارا ولی، تمہارا سرپرست کون ہے؟ انما ولیکم اللہ. پہلے مرحلے پہ تمہارا ولی و سرپرست اللہ ہے، اس کے بعد کون ہے؟ اس کا رسول ہے، اس کے بعد وہ صاحبان ایمان ہے کہ جو نماز کھڑی کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیا کرتے ہیں. پس صاحبان ولی امر کی خداوند عالم نے پہلی نشانی ہم کو بتا دی. کون ہے تمہارا ولی؟ انما ولیکم اللہ. یہاں جو انما ہے عربی کے اندر، یہ کلمہ حصر کہلاتا ہے، یعنی خداوند عالم کسی چیز کو مخصوص کر دے اس چیز کی طرف. انما کے فقط اور فقط تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ ہے. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی، تمہارا سرپرست اللہ ہے. ورسولو، اس کا رسول ہے. اور کون ہے؟ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں. کس حال میں؟ جب حالت رکوع میں ہوتے ہیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، رسول گرامی اس وقت مسجد میں تشریف نہیں رکھتے تھے. رسول گرامی اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد مسجد میں تشریف لائے، دیکھا ایک سائل کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ ہے. پوچھا تو یہاں اس مسجد سے نکل رہا ہے، تجھے کسی نے کچھ دیا؟ کہاں، میں نے اس مسجد سے کچھ حاصل کیا، مجھے کسی نے زکات دی ہے، صدقہ دیا ہے. پوچھا ذرا کیفیت بیان کر. کہتے اللہ کے رسول، جب میں اس مسجد میں داخل ہوا، میں نے اس مسجد میں لوگوں سے اپنی مدد کے لیے درخواست کی، میں نے کہا میری مدد کرو، غریب ہوں، نادار ہوں، فقیر ہوں، کسی نے میری آواز نہ سنی. اب جب میں مایوس ہو کر پلٹنے لگا، میں نے خداوند عالم کی جانب رخ کیا، کہا خدایا تیرے گھر سے مایوسی کی حالت میں جا رہا ہوں، تیرے در سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. ابھی میں جا رہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام جو حالت رکوع میں تھے، انہوں نے اشارہ کیا اور میں ان کی جانب بڑھا، ان کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری. متفقہ تفسیر ہے علماء اہل سنت اہل شیعہ کی کہ آیہ کریمہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی. بس خداوند عالم نے رہنمائی فرما دی کہ تمہارا ولی کون ہے، تمہارا سرپرست کون ہے، تم کس کی اطاعت کرو، یعنی کون ہے صاحبان امر خدا اور اس کے رسول کی نگاہ میں. خداوند عالم نے رہنمائی فرما دی. ہم رجوع کر رہے ہیں خدا کی جانب کہ خدا نے کہا کہ اگر صاحب ایمان ہو تو اپنے متنازع امور کو خدا کی جانب پلٹاؤ اور اس کے نبی کی جانب پلٹاؤ. ہم نے جب اس متنازع امر کو خدا کی جانب پلٹایا، خدا نے رہنمائی فرمائی کہ تمہارا ولی کون ہے، یعنی علی مرتضی. اللہ کے نبی سے آگے پوچھے، اللہ کے نبی، مسلمان ولی امر کے معاملے میں شکوک کا شبہ شکار ہو گئے، مشتبہ ہو گیا یہ امور کہ کون ولی امر ہے، ذرا رہنمائی فرمائیے. یہ آیہ کریمہ روایت نے بیان کیا کہ جو آیہ اطاعت ہے، ان یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ آیہ کریمہ جنگ تبوک کے موقع میں نازل ہوئی. جس وقت جنگ تبوک کے لیے امام رسول خدا باہر جا رہے ہیں تو اس وقت کیا ہوا؟ امام علی علیہ السلام کو مدینے میں اپنی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. امت مسلمہ کے سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر رسول خدا جا رہے ہیں تو اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں اپنا جانشین رسول علی کو بنا کے جا رہے ہیں. جنگ تبوک کا واقعہ ہے. جنگ تبوک کا واقعہ اس موقع پہ یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اس موقع پہ جب امام علی کو رسول خدا نے مدینے میں چھوڑا اور منافقین نے امام علی کو تانے دینا شروع کیے, امام علی کو تھوڑا ناگوار گزرا. رسول خدا کی خدمت میں آنے کے بعد کہا, اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں مجھے جنگ و جہاد سے کتنا شغف ہے, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کتنا پسند ہے, میں چاہتا ہوں آپ کے ہمراہ اس جنگ میں چلوں. تو یہاں پہ رسول خدا نے کیا حدیث ارشاد فرمائی جس کو ہم حدیث منزلت کے نام سے جانتے ہیں, کہا یا علی اما ترضا, کہ آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, اے علی آپ کو میری نسبت وہی منزل حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ کی نسبت تھی, الا انہ لا نبی بعدی, ایک فرق کے ساتھ کہ میرے بعد نبی نہیں ہے کوئی. ایک موقع پہ اس آیت کے اندر خود خداوند عالم نے رہنمائی فرمائی علی مرتضیٰ کی جانب, تو دوسری جانب اللہ کا رسول کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ تمہارا ولی اور تمہارا سرپرست اور تمہارا رہنما علی مرتضیٰ ہے. درود بھیجے گا محمد علی محمد. آپ نے ملاحظہ فرمایا خود اگر اس آیہ کریمہ کے اندر معمولی سی دقت کی جائے, معمولی سا تعمل کیا جائے, تعقل کیا جائے, تو یہ آیہ کریمہ خود رہنمائی فرما رہی ہے. یعنی خود اس آیہ کریمہ نے کہا کہ متنازع امور میں رجوع کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی جانب, جب اس متنازع امر میں کہ ہم سمجھتے ہیں متنازع نہیں ہے بہت واضح, لیکن بہرحال اگر اس کو امت مسلمہ متنازع سمجھتی ہے کہ ولی امر کا معاملہ متنازع ہے, تو اس کے بعد اس معاملے میں رجوع کریں خدا کی طرف, قرآن کی طرف. یہ تعصب کی بات نہیں ہے, قرآن کریم میں موجود ہیں رہنمائیاں, یہ تمام چیزیں قرآن کریم میں موجود ہیں. جو میں نے کل آپ کے سامنے آیات بیان کی کہ خدا نے تین آیتوں میں اور بیشتر آیتوں میں بیان کیا کس کی اطاعت نہ کرو, خود قرآن کریم کا حصہ ہے. پس جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں حسبنا کتاب اللہ, کتاب خدا کو صحیح پڑھ لیں, تو علی آل علی کی ولایت کے معتقد ہو جائیں گے. دوسری اس میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کل کہ ہمارے یہاں دوسری تفسیر ہمارے بھائیوں نے یہ کی کہ نہیں, ولی امر وہ ہے کہ جو حکومت پر آ جائے, جس کے ہاتھ میں زمام امور آ جائیں, اور اس کے بعد اس کی اطاعت فرض ہے لیکن مشروط, یعنی اگر وہ جب تک خداوند عالم کی اطاعت کی جانب رہنمائی کرے اس وقت تک اس کی اطاعت فرض ہے چاہے کوئی بھی ہو, اور جب وہ اللہ کی ہدایت کے راستے سے ہٹانا شروع کر دے اب اس کی اطاعت فرض نہیں ہوگی, یعنی اس کو کہیں گے اطاعت مشروط. ہم نے بیان کیا کہ آیہ نساء سورہ نساء کی اس آیت کا لب و لہجہ غیر مشروط اطاعت کا ہے, یعنی اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم نے کوئی شرط نہیں رکھی. خداوند عالم نے کہا ایا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی, کوئی شرط نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ صاحبان امر کی اطاعت اس وقت تک کرنا جب تک وہ دین کے راستے پہ رہیں. مشروط اطاعت کا لب و لہجہ بھی قرآن میں موجود ہے. قرآن کریم میں ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ خداوند عالم نے اطاعت کا حکم دیا لیکن مشروط کنڈیشنل اطاعت. کون سی اطاعت ہے ایسی؟ ماں باپ کے بارے میں جہاں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی سے پیش آئے, اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے, ان کی اطاعت کرے, اس کے بعد کیا کہا, وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا, اور اگر تیرے ماں باپ ہے انسان تو اس بات کی کوشش کریں کہ تجھے اللہ کے بارے میں مشرک بنانے کی کوشش کریں, یعنی تجھ سے کہیں کہ اللہ کی راہ میں کسی کو شریک قرار دے, کیا کر, فَلَا تُطِعْهُمَا, اب ان کی اطاعت نہ کر. یہ اطاعت مشروط ہے, یہ کنڈیشنل اطاعت ہے. قرآن کریم کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں. اگر خداوند عالم صاحبان امر کی اطاعت کو بھی مشروط سمجھتا تو خداوند عالم قرآن کریم کی آیت میں آئے نساء میں خداوند عالم اطاعت مشروط قرار دیتا. خداوند عالم کا لب و لہجہ موجود ہے قرآن کے اندر کہ نہیں, اب ماں باپ کی اطاعت اس وقت تک فرض ہے جب تک تمہیں اللہ کے راستے پر باقی رکھیں. وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا, اب جب تمہارے یہی مہربان ماں باپ کہ جن کی اطاعت کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں, اتنا حکم دے رہا ہوں کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, ان کے سامنے اف بھی مت کرنا, وَلَا تَنْهَرْهُمَا, انہیں جھڑکنا نہیں, لیکن یہی ماں باپ اگر کہیں گے اللہ کی راہ میں آؤ شرک کرو, اللہ کے برابر کسی اور کا حکم مانو, تو کیا کرو, فَلَا تُطِعْهُمَا, اب ان کی اطاعت نہ کرنا. یہ مشروط اطاعت ہے, ایک حد تک اطاعت کرنی ہے. جب اس اطاعت کا معاملہ یعنی تم اپنے ماں باپ کی یہ اطاعت اس لیے کر رہے ہو کہ خدا نے کہا, ایک مرحلہ وہ آ رہا ہے کہ جہاں یہ ماں باپ تمہارے خدا کی اور تمہاری اطاعت کے درمیان رکاوٹ بن رہے ہیں, اب ان کی اطاعت نہ کرو. بس یہ مشروط اطاعت ہے. سورہ نساء کے اندر غیر مشروط اطاعت ہے, اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. عزیزان گرامی, امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, الاسلام على خمس اشیاء، اسلام کی بنیاد پانچ اشیاء پر ہے، الصلاۃ نماز پر، والزکات زکات پر، والحج حج پر، والصوم روزے پر، والولایہ اور ولایت پر۔ اسلام پانچ بنیادوں پر قائم ہے، نماز، زکات، حج، روزہ اور ولایت۔ ولایت یعنی صاحب امر ہونا چاہیے۔ زرارے جو امام کے شاگرد ہیں، زرارے نے امام سے پوچھا کہ مولا ان پانچ بنیادوں میں سب سے اہم بنیاد کون سی ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا الولایہ، ولایت سب سے اہم بنیاد ہے، ولایت و امامت سب سے اہم بنیاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام نے ارشاد فرمایا فإنها مفتاحهن، کیونکہ ولایت ہر چیز کی کنجی ہے، ولایت ہر چیز کی کنجی ہے، ولی ہے جو ہر چیز کی بقا کا ضامن ہے۔ اگر ولی ہوگا تو نماز قائم ہوگی، ولی ہوگا تو روزہ اپنے اقصی مقصد تک پہنچے گا، ولی ہوگا تو حج قائم ہوگا، ولی ہوگا تو زکات تقسیم ہوگی۔ لہذا اگر تم نے تمام امور انجام دے دیے، ولی درمیان میں نہیں، تو یہ تمام امور گویا تم نے انجام نہ دیے۔ بس امام باقر نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ امور پر، ان پانچ امور میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ولایت ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ جس اسلام کی بنیاد ولایت پر ہو، خدا اس ولایت کو ہر کسی کے ہاتھ میں دے دے گا، خدا اس ولایت کو ہر ناقص ہو ہر کسر ناقص کے ہاتھ میں دے دے گا، یا خداوند عالم انسانوں کو اختیار دے دے گا کہ آؤ اپنا ولی خود چن لو؟ ایسا نہیں ہوگا، چونکہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں کہا اللہ ولی الذین آمنوا، خدا صاحبان ایمان کا ولی و سرپرست ہے۔ بس اب اللہ ولی و سرپرست ہے تو پھر اللہ کے بعد کون ولی و سرپرست ہونا چاہیے؟ جو اللہ کا نمائندہ ہو، جو اللہ کا جانشین ہو۔ اللہ کا نمائندہ، اللہ کا جانشین کون ہے؟ خدا نے انبیاء کو اپنا جانشین قرار دیا، بس انبیاء کا سلسلہ آگے ختمی مرتبہ پہ ختم ہو گیا۔ ختمی مرتبہ کے بعد کون ولی جانشین ہونا چاہیے؟ جن کے اندر صفات انبیاء پائی جاتی ہوں، جن کے اندر صفات انبیاء پائی جاتی ہوں، خداوند عالم کے جانشین وہ قرار پائیں گے۔ بس صاحبان امر وہ ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں۔ عزیزان گرامی، اگر خداوند عالم قرآن کریم میں رہنمائی نہ فرماتا تو شاید معاملہ مشکوک ہوتا، لیکن خداوند عالم نے قرآن کریم میں جا بجا آیتوں میں ارشاد فرمایا کہ کس کی اطاعت کرو کس کی نہ کرو۔ امام نے ارشاد فرما دیا کہ ولایت اسلام کی بنیاد میں سب سے اہم ترین بنیاد ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم کی آیتوں میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو دو طرح کے امام ہوتے ہیں، ولایت یعنی امامت یعنی سرپرستی، جس کے ساتھ چلا جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جس کو مانا جائے۔ قرآن کریم نے دو طرح کے اماموں کا ذکر کیا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس میں ارشاد فرمایا خدا نے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ آئمہ کا ایک گروہ وہ ہے کہ جو لوگوں کو ہمارے امر کی جانب ہدایت کرتا ہے، اور ایک گروہ کون سا ہے؟ اس کو بھی خدا نے امام کہا، کہا وہ بھی امام ہے۔ امام یعنی پیشوا، یعنی رہنما، یعنی آگے کھڑے ہونے والا، اس کے پیچھے چلتے ہیں لوگ۔ کہا ایک اماموں کا گروہ وہ ہے آئمتن یہدون بامرنا، اماموں کا ایک گروہ وہ ہے جو ہمارے امر کی ہدایت کرتا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ یدعون الی النار، وہ بھی امام ہے مگر آتش جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ بس امت اسلامی کو سوچنا چاہیے کہ ہر کسی کو جو اس کے سامنے کھڑا ہو جائے اپنا امام تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ امامت کا معیار بڑی عمر اور بڑی داڑھی نہیں ہوا کرتی، امامت کا معیار فضائل ہوا کرتے ہیں، امامت کا معیار علم ہوا کرتا ہے، امامت کا معیار کچھ اور ہے۔ ہم اس کو امام مانتے ہیں کہ جس نے قرآن کریم کی آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے عمل کر کے دکھایا۔ ابھی میں نے آیہ ولی آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی، انما ولیکم اللہ، یہ آیت بعد میں نازل ہوئی، علی مرتضیٰ نے عمل پہلے کیا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے کہ اس کے اندر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ مؤمن وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، کس طرح؟ سرا و علانیتن، چھپی ہوئی حالت میں اور لوگوں کے سامنے، لیلن و نہار، دن میں اور رات میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی خوف نہیں۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، خداوند عالم نے جبرائیل سے اس کی شان نزول پوچھی، کہا آپ کے چچا زاد بھائی علی مرتضیٰ نے ایسا صدقہ دیا۔ اس آیہ کریمہ میں چار حالتیں بیان ہوئی ہیں، یعنی مومن وہ ہے جو اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، رات کی تاریکی میں دن کی روشنی میں، لوگوں کے سامنے، لوگوں سے چھپ کر. رسول خدا نے امام علی سے پوچھا، اے علی، آپ نے چار حالتوں میں صدقہ دیا، یہ آیت آئی نہیں تھی، مولا نے عمل کیا پھر آیت نازل ہوئی. رسول خدا نے پوچھا، اے علی، آپ کے ذہن میں یہ چار حالتیں کیسے آئیں؟ کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے سوچا کہ خدا وند عالم نے انسان سے کہا ہے، ایک مومن سے چاہا ہے کہ وہ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرے. میں نے سوچا کہ ایک انسان کے لیے ممکنہ طور پہ چار حالتیں ہو سکتی ہیں صدقے کی، یا انسان دن کی روشنی میں صدقہ دے سکتا ہے، یا رات کی تاریکی میں دے سکتا ہے، یا لوگوں سے چھپ کے دے سکتا ہے، یا لوگوں کے سامنے دے سکتا ہے. میں نے ان چاروں حالتوں پہ عمل کیا کہ نامعلوم میرے رب کو ان میں سے کون سی حالت زیادہ پسند ہو، بس ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں. ہماری اطاعت کے پیچھے دلائل موجود ہیں، یہ تعصبات کی باتیں نہیں ہیں زیرانے کے رامی، یہ تعصبات کی باتیں نہیں ہیں، قرآن کریم کی رہنمائی موجود ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں قرآن کریم سے کر رہے ہیں، قرآن کریم کے اندر دلائل ہیں. قرآن کریم نے امام علی علیہ السلام کی ولایت کی جانب رہنمائی فرمائی، اور بالآخر ایک دن وہ آئے گا عزیزان گرامی کہ امت مسلمہ پلٹے گی در فاطمہ کی جانب، وہ دن آنے والا ہے. اس امت مسلمہ کو اپنی نجات کا کوئی راستہ نہ ملے گا سوائے فرزند فاطمہ کے. یہ تعصب نہیں ہے، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے جو بہت جلد انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ، تو یہ ہمارا وعدہ، یہ خداوند عالم کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اور آپ کو بھی کچھ کرنا ہوگا. بہرحال یہ آیات ہیں جن کی بنیاد پر ہم اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کو اپنا ولی و سرپرست مانتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں. لیکن ہاں، کل میں نے بیان کیا کہ اطاعت اور محبت میں فرق ہے. اب تھوڑی سی گفتگو اپنے لیے بھی ہو جائے کہ ہم محبت کے دعوے دار ہیں، اطاعت کا معاملہ بڑا سخت ہے. کل بیان کیا امام رضا کی حدیث کو آپ کے سامنے، کہ کچھ لوگ آنے والے آئے تھے، امام سے اجازت طلب کی تھی، کہہ کے طلب کی تھی آپ کے شیعہ ملنے، امام نے ملنے سے انکار کر دیا تھا، اور جب انہوں نے کہا کہ آپ کے چاہنے والے، امام نے بلا لیا تھا. یعنی امام نے سمجھایا کہ دیکھو، اطاعت کی منزل پہ جب آؤ تو شیعہ بنتے ہو. شیعہ وہ نہیں کہ جو ہم سے پہلے عمل کرے یا ہمارے بعد عمل کرے، شیعہ وہ ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ عمل کرے. اطاعت کی منزل ہے. امام صادق علیہ السلام سے ان کے ایک صحابی نے، پوچھا کہ مولا، آپ سلمان فارسی کا بہت ذکر کرتے ہیں، سلمان فارسی کو بہت یاد کرتے ہیں، سلمان فارسی کا بہت تذکرہ کرتے ہیں، کیا اس کی حکمت ہے؟ امام نے کہا کہ دیکھو، سلمان کے اندر کچھ خصوصیات ایسی تھیں جس کی وجہ سے ہم اسے یاد کرتے ہیں. پوچھا کیا خصوصیات تھیں؟ کہا اس کی خصوصیت یہ تھی، پہلی خصوصیت، برجستہ خصوصیت سلمان فارسی کی یہ تھی کہ سلمان فارسی نے اپنی خواہش کو کبھی بھی مولا علی کی خواہش پر ترجیح نہیں دی. اپنی خواہش کو کبھی بھی مولا علی کی خواہش پر ترجیح نہیں دی. سلمان فارسی کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ سلمان فارسی خدا کی راہ میں جو ضعیف لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، بے نوا لوگ تھے، ان سے محبت کیا کرتے تھے. سلمان فارسی کی خصوصیت، جس خصوصیت کی بنیاد پہ ایک امام معصوم ایک صحابی امام کو یاد کرے، کون سی خصوصیت؟ یعنی اپنی خواہشات کو قربان کر دیتے تھے مولا کی خواہش پر. اطاعت کی منزل ہے، سلمان فارسی کی اطاعت کی منزل مولا علی سمجھا رہے ہیں. بس ہمارے پاس یہ دلائل موجود تھے عزیزان گرامی. آگے شیخ محسن قراتی ایران کے ایک عالم ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک کانفرنس میں ایک اسلامی ملک میں گیا. یہ بات مخصوصا نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اب بھی ہمارے یہاں کچھ اس طرح کی بحثیں دوبارہ سے زندہ ہونے لگی ہیں. آئمہ کے بارے میں ہمارے یہاں شکوک و شبہات حتیٰ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، بچوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں چیزیں. ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل کے فرزند ہیں. دلیل کے فرزند ہیں کیا مطلب؟ یعنی ہمارے ہر کام کے پیچھے دلیل ہے، حکمت ہے. ہم متعصبانہ تقلید نہیں کرتے، ہم آنکھیں بند کر کے تقلید نہیں کرتے، ہم دلیل کے ساتھ چلتے ہیں، ہمارے ہر کام کے پیچھے دلیل ہے. بس ہماری اطاعت آئمہ کے پیچھے بھی دلائل ہونے چاہیے. محسن قراتی کہتے ہیں میں اسلامی ملک میں کانفرنس میں گیا، وہاں قرآن کریم سے ہماری گفتگو ہوئی، میں نے گفتگو کی، میری گفتگو کو پسند کیا گیا، سراہا گیا، اور ایک شخص نے جو وہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک مفتی تھا کسی ملک کا، اس نے بلند آواز سے کہا احسنت، یعنی شاباش، بہت اچھی گفتگو کی. ساتھ میں ایک جملہ بھی کہہ دیا، کہتا ہے حیف ہے کہ تم شیعہ ہو. قرآن کریم سے گفتگو ہوئی، قرآن کریم کی گفتگو ہوئی، سنی اس نے، پسند آئی. پسند آنے کے بعد کہتا ہے کہ شاباش، تم نے بہت اچھی گفتگو کی، لیکن حیف کہ شیعہ ہو. اس کے بعد مسلم قیادی کہتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں، اس شخص نے خود ہی کہا کہ آؤ سب مسلمان ہو جائیں، ایک ہو جائیں. محسن القیاتی کہتے ہیں میں نے بھی اس سے کہا کہ ہاں بات تمہاری سچی ہے، نہ شیعہ نہ سنی سب ایک ہوں، سب مسلمان ہوں، معیار کیا قرار دیں ایک ہونے کے لیے، معیار کیا قرار دیں؟ کہتے ہیں میں نے یہاں پہ بات چھیڑی، میں نے کہا دیکھو جب تک رسول گرامی حیات تھے کوئی تفرقہ نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، سب ایک رسول کو مانتے تھے، اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. مسئلہ کب سے وجود میں آیا؟ جب رسول خدا اس دنیا سے گئے. اب رسول کے بعد جو امت میں گروہ بندیاں ہوئی، اختلاف آئے، اس میں ہر گروہ ہر امت کے پاس وہ جس کے پیچھے چلی اپنے اپنے دلائل ہونے چاہیے. آؤ دیکھتے ہیں کس کے دلائل اچھے اور قوی اور قرآن کی منطق کے مطابق ہیں، اس کو مان لیتے ہیں. جس کے دلائل کو قرآن تصدیق کر دے اس کی بات مان لیتے ہیں. کہتے ہیں میں نے یہ دلائل، میں نے کہا یہاں سے موضوع چھیڑا، وہ لوگ کہنے لگے ہاں بات صحیح ہے، کیونکہ ہم سب قرآن کے پیروکار ہیں، ہم سب قرآن کو مانتے ہیں. محسن قیاتی کہنے لگے کہ دیکھو میں ابتدا کرتا ہوں، ہم رسول گرامی کے بعد آئمہ علیہ السلام کو اپنا ولی و سرپرست جو مانتے ہیں، قرآن کریم کی تین آیتوں کی بنیاد پر مانتے ہیں. ہمارے پاس تین قرآنی شواہد اور تین قرآنی دلائل موجود ہیں کہ ہمارے ولی و سرپرست علی و آل علی ہیں. کہتے ہیں میں نے پہلی دلیل پیش کی، میں نے کہا دیکھو سرپرست اور ولی اس کو ہونا چاہیے جو ہر لحاظ سے پاک و پاکیزہ ہو، جس کے اندر نجاست اور رجاست کا کوئی شائبہ بھی نہ پایا جائے، جو ہر گناہ سے پاک ہو، ہر گناہ سے معصوم ہو. کیونکہ اگر اس کے اندر غلطی کی گنجائش ہوگی تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ امت اس کے پیچھے چلے، کچھ عرصے بعد پتہ چلے کہ امت کو گمراہی کی طرف لے گیا. کہنے لگے بات سمجھ میں آئی؟ کہنے لگے میں نے یہاں پہ دلیل پیش کی. کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ خداوند عالم نے سورہ احزاب میں آیت نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ پہلی دلیل ہے ہماری کہ ہم آئمہ کو کیوں مانتے ہیں، اس لیے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو تاریخ اسلام گواہ ہے کہ رسول گرامی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مدت تک در حجرہ فاطمہ پر آتے تھے، حجرہ فاطمہ کے در پہ ہاتھ رکھ کے آواز دیتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. یعنی رسول گرامی نے اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ یہ اہل بیت جن کی پاکیزگی کی گواہی خدا نے دی وہ فاطمہ اور آل فاطمہ، کہا یہ پہلی گواہی ہے. تمہارے آئمہ میں کیا کسی کے بارے میں خدا نے یہ گواہی ضمانت دی ہے؟ کہتے ہیں سب کے سب خاموش رہے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے کہ قرآن کی منطق ہے، ہم قرآن سے بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. کہا پہلی دلیل میں نے یہ دی کہ آیت تطہیر اس بات کی گواہ ہے کہ اگر ولی و سرپرست ہونا چاہیے تو ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے، اور خداوند عالم اگر کسی کی گواہی دے بس وہی قابل اطاعت ہے. اور اہل بیت کے معاملے میں کہ مشکوک نہ ہو جائے اہل بیت کا معاملہ، اللہ کے رسول نے در فاطمہ پر آ کر 6 ماہ یا اس سے کم و بیش کچھ عرصے تک گواہی دے کے ثابت کر دیا کہ اہل بیت یہ وہ لوگ ہیں. اس کے بعد کہا میرے پاس، میں نے ان سے کہا کہ دوسری دلیل ہماری کہ ہم آئمہ علیہ السلام یعنی علی و آل علی کی اطاعت کرتے ہیں یہ ہے کہ قرآن کریم میں خداوند عالم نے ایک اصول بیان کیا، سورہ واقعہ کے اندر بیان کیا، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، اور اللہ کی راہ میں نیک کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں وہ لوگ کہ جو خداوند عالم کے نزدیک مقرب ہیں، یعنی جنہوں نے نیک کاموں میں سبقت کی خدا کے نزدیک ترین وہی لوگ ہیں. میں نے ان سے بیان کیا کہ دیکھو ہمارے آئمہ علیہ السلام وہ ہیں کہ جو رسول خدا سے متصل ہیں، یعنی ہمارے تین آئمہ نے رسول گرامی کو اپنی حیات میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. تمہارے آئمہ میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے رسول اکرم کے دور حیات میں زندگی گزاری ہو، تمہارے آئمہ میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے رسول اکرم سے براہ راست دین کی تعلیم کو سیکھا ہو. ہم اس علی کو مانتے ہیں کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. تمہارے آئمہ میں کیا کوئی ایسا موجود ہے کہ جو رسول اکرم کے دور میں ہو، یعنی اسلام پر عمل کرنے میں سبقت رکھتا ہو؟ ہمارے آئمہ وہ ہیں کہ جو اسلام کی تعلیمات میں سبقت رکھتے ہیں. بس اگر خداوند عالم نے قرآن کریم میں معیار ایمان کا سبقت اور اطاعت کا معیار سبقت قرار دیا تو اس میں بھی ہمارے آئمہ نظر آئیں گے. کہتے ہیں میری تیسری دلیل کیا ہے، کہتے ہیں میں نے تیسری دلیل پیش کی, میں نے کہا ایک اور دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, وہ یہ کہ خداوند عالم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 95 میں بیان کیا, فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما, خداوند عالم نے مجاہدوں کو, جہاد کرنے والوں کو, اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو بیٹھے ہوئوں پر فضیلت عطا کی ہے. کہتے ہیں میں نے بیان کیا ہمارے پہلے امام سے لے کر 11 امام تک کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو, مشقتوں میں گزری, زحمتوں میں گزری, اللہ کی راہ میں جہاد میں گزری, یہاں تک کہ شہادت پہ جا کے منتہی ہوئی. تمہارے آئمہ میں کوئی ایک ہے جو راہ خدا میں شہید ہوا ہو؟ کہنے جب میں نے یہ تین آیتیں پیش کی کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا, کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا. بس یہ دلائل ہیں ہمارے, ہم بغیر کسی تعصب کی بات کر رہے ہیں, ہم دعوت فکر دے رہے ہیں اپنے بھائیوں کو. بہرحال ایک دن اس دنیا نے اسی در پہ آنا ہے, تو جب اس در پہ آنا ہے تو اس میں دیر کس بات کی ہے؟ انسان آج سے سوچنا شروع کر دے. آج جو مشکلات اس دنیا میں ہیں, یہ مشکلات کیوں ہیں؟ کیونکہ ولی خدا, حجت خدا اس زمانے کے نگاہوں سے اوجھل ہے. اس دنیا کی مشکلات حل کس وقت ہوں گی؟ جب یہ ولی خدا اپنا ظہور فرمائے گا. لیکن اس ولی خدا کے ظہور میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس ولی خدا کے ظہور میں کیا رکاوٹ ہے عزیزان گرامی؟ اس ولی خدا کے ظہور میں رکاوٹ وہی ہے جو اس ولی خدا کے غیبت میں جانے کا سبب بنی. خداوند عالم نے قوانین کے تحت امور چلائے ہیں. خداوند عالم مسبب الاسباب ہے, سبب کے ذریعے سے کام کرتا ہے. مثلا خداوند عالم نے تاریخ انبیاء اور تاریخ ائمہ گواہ اس بات کی. آج امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن گزرا. امام رضا علیہ السلام وہ کہ جب خراسان میں پہنچے تو عرصے سے بارش نہ ہوئی تھی, مرو کی وہ جگہ جہاں پہ عرصے سے بارش نہ ہوئی تھی, پانی کا قحط تھا. لوگوں نے کہا پانی کے لیے کچھ کیا جائے. امام صحرا میں آئے, اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کیا, خداوند عالم سے مناجات کے مقام پہ کھڑے ہوئے, تھوڑی دیر میں ہوائیں چلیں, بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. لیکن خداوند عالم کے جو اپنے ایک ولی کی دعا پر بارش برسا سکتا ہے, وہی خدا اپنے ولی کی دعا پر بغیر بادل کے بھی برسا سکتا ہے. مگر خداوند عالم نے سبب کے ذریعے سے چیزوں کو کیا ہے. خداوند عالم نے اپنے ولی کی آبرو رکھی, امام رضا کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھی, مگر اس سے پہلے ہوا چلائی, اس سے پہلے بادلوں کو لے کر آیا, بادل آپس میں ٹکرائے تو بارش ہوئی. خداوند عالم اگر چاہتا بغیر بادل کے بھی بارش کر سکتا تھا, مگر نہیں, خداوند عالم نے اس کائنات کے نظام کو اسباب کے ذریعے سے خلق فرمایا. جب اسباب کے ذریعے, تو ولی خدا یعنی امام زمانہ کے پردے غیبت میں جانے کا بھی سبب ہے, اور امام زمانہ کے پردے غیبت سے آنے کا بھی سبب ہونا چاہیے. کیا سبب ہے امام کے پردے غیبت میں جانے کا؟ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ امام کے پردے غیبت میں جانے کا سبب کیا ہے. امام نے ارشاد فرمایا انصار اور ماننے والوں کی کمی. پردے غیبت میں جانے کا کیا سبب تھا؟ انصار کی کمی, مخلصوں کی کمی. امام کی جان کو خطرہ تھا, اس وجہ سے خداوند عالم نے امام کو پردے غیبت میں بلایا. اب کب تک امام پردے غیبت میں بیٹھیں گے؟ جب تک یہ کمی پوری نہیں ہو جائے گی, جب تک دنیا امام مہدی کے در پہ آ نہیں جاتی. اسی چیز کو محسن قرادی صاحب نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا تھا. کہتے ہیں کہ آپ تصور کیجئے کہ ایک شہر کی, ایک محلے کی انتظامیہ ہے, اور وہ انتظامیہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے, لوگوں کی ہمدردی میں ایک پول لگاتی ہے, اور اس پول کے اوپر ایک بلب لگا دیتی ہے تاکہ جب رات کی تاریکی ہو اس بلب کو روشن کیا جائے, اور راستہ چلنے والوں کو ان کا راستہ نظر آ جائے اور وہ گڑھوں سے بچ سکیں. لیکن انتظامیہ نے بلب لگایا, محلے کے شریر لوگ آئے, شریر بچے آئے, انہوں نے آگے پتھر مارا, بلب کو توڑ دیا. انتظامیہ نے دوسرا بلب لگا دیا. کیوں؟ انتظامیہ کو لوگوں سے محبت ہے. انتظامیہ چاہتی ہے کہ لوگ گڑھے میں نہ گریں, لوگوں کے کپڑے خراب نہ ہوں, لوگوں کے چوٹیں نہ لگیں. انتظامیہ نے دوسرا بلب لگایا, بچے آئے, شریر لوگ آئے, پتھر مارا, پھر دوسرا بلب توڑ دیا. انتظامیہ بلب پہ بلب چینج کرتی گئی, یہاں تک کہ انتظامیہ کے پاس ایک بلب بچا. اب کیا ہوگا؟ انتظامیہ یہ بلب اب نہیں لگائے گی. اب یہ بلب کب لگے گا؟ جب لوگ جمع ہوں گے, انتظامیہ سے آ کے درخواست کریں گے کہ خدا کے لیے یہاں پہ روشنی کا کوئی انتظام کرو, اندھیرے اور تاریکیوں کی وجہ سے ہم گر رہے ہیں, چوٹیں کھا رہے ہیں, مصیبتوں میں پڑ رہے ہیں, ہمارے کپڑے خراب ہو رہے ہیں, ہمارے بچوں کو چوٹیں لگ رہی ہیں. انتظامیہ کہے گی کہ نہیں, ہم نے تو تم سے محبت میں 11 بلب لگا دیے تھے, تم نے حفاظت نہیں کی. کیا ضمانت ہے کہ اس بلب کو نہیں توڑو گے؟ اب لوگ آگے بڑھ کے کہیں گے نہیں, ہم ضمانت دیتے ہیں اس بلب کی, ہم حفاظت کریں گے. جب لوگ خود آگے بڑھیں گے کہیں گے نہیں ہم ضمانت دیتے ہیں, ہم اپنے درمیان سے ایسے لوگوں کو اب بنائیں گے جو اس بلب کی محافظت کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ٹھوکرے کھانے کے بعد اس بلب کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو چکا ہے. ٹھوکرے کھانے کے بعد در بدر کی ٹھوکرے کھائیں, گڑھوں میں گرے, ہمارے کپڑے خراب ہوئے, ہمارے بچوں کو نقصان ہوا. اب جب یہ نقصانات ہم نے جھیل لیے, اب احساس ہو گیا اس کی ہم حفاظت کریں گے. لہذا اب امام مہدی علیہ السلام کب تشریف لائیں گے؟ جب یہ امت مسلمہ سب کی سب ایک جگہ جمع ہوگی, خدا سے کہے گی خدایا ہم نے بعد وفات رسول علی کو نہ مان کر غلطی کی, خدایا ہم نے تیری حجت کو نہ مان کر غلطی کی, خدایا ہم نے اتنی ٹھوکرے کھائیں کہ آج اسلام پوری دنیا میں ذلیل ہو گیا. ہم جانتے ہیں کہ مومنوں کو عزت عطا کرنے والا فقط تیرا ولی ہے, اس کو بھیج دے. لیکن خدا اب اس ولی کو بھیجے گا کب؟ جب لوگ یہاں سے آگے بڑھ کے کہیں گے خدایا ہم اپنی جانوں پہ کھیلیں گے, اس ولی خدا کی حفاظت کریں گے. اسی اسباب کا نظام ہے خداوند عالم کا. خداوند عالم نے بغیر سبب کے اس کائنات کو خلق نہیں کیا, بغیر سبب کے امام کو پردہ غیبت میں نہیں بٹھایا, بغیر سبب کے امام کو ظاہر نہیں کرے گا. اسی امت مسلمہ جتنی تاخیر کرے گی اتنا ہی ظہور دور ہوتا چلا جائے گا. لہذا آج دور ہے, آج وقت ہے اس بات کا ذہن گرامی کہ ہم بلا کسی تعصب کے دعوت دیں پوری انسانیت کو. اور امام مہدی فقط مسلمانوں کے امام نہیں ہیں, امام مہدی منجی بشریت ہیں, پورے عالم کو نجات دینے والے ہیں. وہ امام ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بیان ہوا کہ زمین اپنے خزانوں کو اس وقت تک چھپائے گی جب تک امام نہیں آتے, یعنی امام کے آنے کا انتظار زمین بھی کر رہی ہے. گویا زمین اپنی زبان بحالی سے زبان سے بیان کر رہی ہے کہ ابھی میرے خزانوں کے لیے یہ انسان نامحرم ہے, کل جب میرا محرم آ جائے گا اپنے خزانوں کو اگل دوں گی. روایت نے بیان کیا کہ آسمان اپنی برکتوں کو نازل کرے گا, گویا آسمان نے اپنی برکتیں روکی ہوئی ہیں. روایت نے بیان کیا وہ وقت ہوگا امام کا کہ انسان کا پاؤں کسی خشک زمین پہ نہ پڑے گا, جہاں جہاں انسان جائے گا وہاں وہاں سبزہ ہوگا, ہریالی ہوگی. اتنا عظیم دور آنے والا ہے, لیکن اس عظیم دور کے لیے عزیزان گرامی مجھے اور آپ کو بھی کام کرنا. کیا کرنا ہے؟ اطاعت کے مرحلے پہ آنا ہے. کل بیان کیا تھا میں نے آپ کے سامنے کہ چھٹے امام کے دور میں چھٹے امام نے ہارون مکی کے واقعے سے بیان کیا. کیا بیان کیا؟ کہ ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ ہمیں مطیع افراد کی ضرورت ہے, ہمیں صاحبان اطاعت کی ضرورت ہے, ہمیں وہ چاہیے کہ جو اطاعت کرنے والے ہوں, جو فرما بردار ہوں, جو ہماری مرضی کو اپنی مرضیوں پہ اہمیت دینے والے ہوں. عزیزان گرامی خداوند عالم نے ہمیں اطاعت کی جانب دعوت دی اس آیہ کریمہ کے اندر, اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کے صاحبان امر کی, یعنی اپنے ولی خدا کی اطاعت کرو. اس دور کا صاحب امر کون ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام. یہ اطاعت خدا کرتی کیا ہے؟ خداوند عالم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا یا عبدی اطعنی, اے میرے بندے میری اطاعت کر. کیوں کر؟ کہا اجعلک مثلی او مثلی, اگر میری اطاعت کرے گا تو تجھ کو اپنے جیسا بنا دوں گا. اطاعت یا عبدی اطعنی, اے میرے بندے میری اطاعت کر. اجعلک مثلی, تجھے اپنی طرح بنا دوں گا, یا بعض نے اس کا ترجمہ کیا اجعلک مثلی, تجھے مثل بنا دوں گا, مثال بنا دوں گا, رہنمائی کے لیے روشن دلیل بنا دوں گا. انہی محسن قیاتی صاحب کی کتاب میں نے ایک واقعہ پڑھا, اصفہان یا حمدان میں ایک مرجع, ایک مجتہد گزرے ملا علی حمدانی کے نام سے. اطاعت کے اوپر بات ہو رہی ہے, غور کیجئے گا. کہتے ہیں کہ ملا قلی حمدانی کی زبانی میں نے ایک واقعہ سنا تھا, انہوں نے نقل کیا, میں نے واسطے سے یہ واقعہ سنا. واقعہ اتنا جالب تھا, اتنا اچھا تھا کہ میں خود سفر طے کر کے ان کے شہر پہنچ گیا, اور جانے کے بعد میں نے ان سے چاہا کہ اس بات کی تائید کریں, تصدیق کریں کہ جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں. کہتے ہیں میں ان کے پاس پہنچا, یاد رکھیے گا یہ شخص جس کی بات ہو رہی ہے مجتہد ہے, جس کی تقلید کی جاتی ہے, صاحب تقویٰ ہے, صاحب زہد ہے. کہتے میں ان کی خدمت میں گیا, میں نے کہا کہ میں نے آپ کے حوالے سے ایک واقعہ سنا ہے, حرم حضرت عباس میں ایک واقعہ پیش آیا آپ کے سامنے, کیا آپ بعنوان مجتہد عادل ایک متقی اور دیندار شخص کے اس واقعے کی تائید کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں تائید کرتا ہوں, میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے. کہتے ہیں کیا واقعہ ہے؟ کہتے ہیں واقعہ یہ تھا کہ جب میں جوانی میں کربلا یا نجف کے اندر طالب علم تھا تو میں زیارت حضرت عباس کی غرض سے ان کے حرم میں داخل ہوا. اطاعت کے اوپر بات ہو رہی ہے, غور کیجئے گا. کہتے ہیں میں داخل حرم ہوا, میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بچہ ہے کہ جو शायद कबूतर का पीछा करते करते छत पे पहुंच गया। कबूतर जब हवा में उड़ा, इस बच्चे ने उसको पकड़ना चाहा, इसका पांव मुंडीर पे टकराया और बच्चा नीचे आने लगा। अब जैसे ही ये बच्चा जमीन पे आने लगा छत से, मैंने देखा कि इसके बाप ने बच्चे की जानिब इशारा किया, काकिफ ठहर जा, बच्चा हवा में मुअल्लक हो गया। कहते हैं कि मैं मुतअज्जिब हुआ। कौन बयान कर रहा है? मुल्ला कुली हमदानी। इनसे ये वाकया किसने नकल किया? मोहसिन कुराती ने खुद इनसे पहले जाके पूछा, ताईद हासिल की कि आप इस वाकये की ताईद करते हैं? कहते हैं हाँ, बेउनवाने मुज्तहिद ताईद करता हूं, मैंने ये खुद देखा है। कहते हैं उस बाप ने कहा किफ, बच्चा ठहर गया। उसके बाद बाकायदा सीढ़ी लाई गई, बच्चे को आराम से उतारा गया। कहते हैं मैं हैरान हुआ, ये कौन वली ये खुदा है जिसके अंदर इतना असर है, इतना इख्तियार रखता है। कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे चलते चलते उसके घर पहुंचा। जब उसके घर पहुंचा, मैंने जाके उससे कहा, ऐ बंदे खुदा, तू जरा बता तू कौन है? मैं यहां इल्मे दीन की तलाश में आया हूं, मैं एक शागिर्द हूं, चाहता हूं कि इल्मे दीन हासिल करूं, तू बता तू कौन है, मुझे क्या सिखा सकता है? उस शख्स ने कहा, ऐ शेख, ऐ अली कुली हमदानी, इनका जाहिर नाम था, कहा कि मैं आलिम नहीं हूं, मैं हम्माल हूं। हम्माल किसको कहते हैं? हम्माल कहते हैं चीज को, बोझ को उठाने वाले को, हमल से है। हम्माल हूं यानी उस जमाने में, आज भी राइज है ईरान में और इराक के अंदर, कि जब बाजार में लोग बहुत ज्यादा सामान खरीदते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो उनका बोझ अपनी कमर पर उठा के उनके घर तक पहुंचाते हैं। कहते हैं कि मैं सामान उठाने वाला, बोझ ढोने वाला एक आदमी हूं। अल्लाह अकबर। एक बोझ उठाने वाला शख्स, उसको खुदावंद आलम ने मर्तबा अता किया कि जो बड़े बड़े उलमा और उरफा को मयस्सर ना आया। कहते हैं मैंने उससे पूछा कि तूने ये मर्तबा कैसे हासिल किया कि तूने इशारा किया, बच्चा हवा में ठहर गया? कहा, ए शेख, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने इब्तिदाए जवानी से अपने और अपने रब के दरमियान एक अहद किया था। मैंने खुदावंद आलम से अहद किया था कि परवरदिगार, पूरी जिंदगी में लुक्मा हराम को अपने शिकम में नहीं जाने दूंगा, और खुदावंद आलम जिंदगी में कभी तेरी मासियत नहीं करूंगा। ऐ शेख, मैंने आज तक अपने उस वादे पर अमल किया है, आज तक जिंदगी में एक लुक्मा हराम नहीं खाया और कभी खुदावंद आलम की नाफरमानी नहीं की। मैंने खुदावंद आलम की इताअत की है, उस इताअत के नतीजे में खुदा ने यह मंजिल अता की। किसको खुदा ने यह मंजिल अता की? एक बोझ उठाने वाले आम से इंसान को। ना ये आरिफ है, ना ये कोई बहुत बड़ा आलिम है, एक बोझ उठाने वाले। लेकिन क्या किया? इताअत खुदा की। इताअत खुदा के नतीजे में इस शख्स को यह मकाम हासिल हो गया। कदम, मैंने खुदा से फकत एक वादा किया था कि खुदाया, अपनी जिंदगी में कभी तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। आज तक मैंने खुदा की नाफरमानी नहीं की। अब उस खुदा के, जिस खुदा की मैंने जिंदगी भर इताअत की है, अगर उस खुदा ने चंद लम्हों के लिए अपनी कायनात के उमूर में से एक अम्र मेरे हवाले कर दिया, तो ताज्जुब की क्या बात है? इसमें ताज्जुब किस बात का है? इस मिसाल को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए एक मिसाल है कि मसलन एक ताजिर होता है, वो अपनी दुकान पर, अपनी तिजारत की जगह पे किसी शागिर्द को रखता है। अगर उसका शागिर्द इंतहाई अमानतदार हो, इंतहाई दयानतदार हो, उस शागिर्द से कभी भी कोई ऐसा वाकया सरजद ना हुआ हो कि उस शागिर्द के किरदार में कोई शक किया जाए, और इस ताजिर को कहीं जाना पड़े तो क्या करेगा? ये ताजिर अपने खजाने की चाबियां देके जाएगा या नहीं देके जाएगा? अपनी तिजोरी की चाबी देगा या नहीं देगा? उस तिजोरी में ताजिर का तमाम सामान मौजूद है, क्यों इस शख्स को यह चाबियां दी? क्योंकि इसकी अमानत पर यकीन है, इसकी दयानत पर यकीन है। इसने अपने किरदार से साबित कर दिया कि इस काबिल है कि इसको इस तिजोरी की चाबी दी जा सकती है। उस हम्माल ने अपने किरदार से साबित कर दिया कि साहिब किरदार बना। खुदावंद आलम ने अपने अम्र में से एक अम्र उसके हवाले कर दिया। खुदावंद आलम ने कहा, या अब दिया थे नहीं, इताअत कर, मैं तुझे वो बना दूंगा जैसे मैं हूं। मैं क्या हूं? मैं जब इरादा करता हूं तो क्या होता है? कुन फयकून, इरादा करता हूं शय हो जाती है। बस अजीना ने कहा, इताअत इलाही इस मंजिल पर पहुंचाती है, इताअत आइम्मा इस मंजिल पे पहुंचाती है। हम अगर खुदावंद आलम ने हमें इरशाद फरमाया कि अगर साहिब ईमान हो, इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की और साहिबान अम्र की, बस ये साहिबान अम्र की इताअत अज़ीज़ाने गिरामी जो हमें बार बार दावत देती है। आज का साहिब अम्र इमाम जमाना है, हमें बार बार दावत देते हैं कि आओ इताअत की मंजिल पर आओ। जिन मुआशरों ने इताअत की, आज उनका अंजाम देखो, इंशाल्लाह कल की गुफ्तगू में इसको बयान करूंगा आपके सामने कि जिन लोगों ने आज इताअत वली की, उनको खुदा ने क्या इज्जत अता की है। बस ये बार बार खुदावंद आलम हमें दावत देता है कि साहिबान अम्र की इताअत करो। हाँ, इताअत में मुश्किलात बहुत हैं, इताअत में जहमतें बहुत हैं, इताअत में अपनी मर्जी को छोड़ना पड़ता है, इताअत में अपने मिजाज के खिलाफ काम करना पड़ता है, اطاعت میں فقط وہ ہوتا ہے جو منشا اور مرضی الہی ہوتی ہے. اطاعت میں انسان فقط وہ کام کرتا ہے کہ جس کو خداوند عالم انسان سے طلب کرے. ورنہ 6 مہینے کا بچہ ہو اور اس 6 مہینے کے بچے کی پیاس کو کوئی برداشت کر سکے, 6 ماہ کا بچہ ہو پیاس سے بلک رہا ہو اور اس 6 ماہ کے بچے کو اس کا باپ اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لے جائے اور اس کے بعد اس بچے کو پانی تو نہ ملے, پانی کے بدلے تیر سے اس کا گلا چھید دیا جائے, لیکن یہ باپ ہے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہے رزن بقضاء ہی و تسلیما لامرہ. اطاعت کی منزل ہے. امام حسین نے اطاعت کا راستہ دکھایا, نہ فقط اطاعت کا راستہ دکھایا, اطاعت کر کے دکھائی کہ دیکھو عملی طور پہ خدا کی اطاعت کیسے ہوتی ہے. کل آپ کے سامنے عرض کیا, آج پھر بیان کر دوں کہ اطاعت کا راستہ اگر دیکھنا ہوگا تو کربلا کے سوا کوئی مثال نہ ملے گی. کربلا کے اندر ایک مثال اطاعت کی مثال موجود ہے. علی اصغر کا ذکر آ گیا تو اس کے سامنے بیان کر دوں, ہم اور آپ ہر شب جمعہ یہ آرزو کرتے ہیں, زیارت وارثہ پڑھتے ہیں, کیا کہتے ہیں, یا لیتنا کننا معکم, اے کاش کربلا میں ہوتے ہیں, اے حسین آپ کے ساتھ ہوتے. کیا کرتے کربلا میں ہوتے, اے حسین اپنے آپ کو قربان کرتے آپ کے اوپر, یہی ہماری آرزو ہے. ہم آرزو رکھتے ہیں کاش کربلا میں ہوتے. اے شیعوں, ایک موقع پر حسین نے بھی آرزو کی تھی کاش تم سب کربلا میں ہوتے. کون سا موقع تھا جب حسین نے ہم سب کو یاد کیا؟ امام حسین نے ارشاد فرمایا تھا کربلا کے اندر, علی اصغر کا ذکر آیا تھا, امام حسین نے ارشاد فرمایا جب علی اصغر کی شہادت ہوئی, مولا نے فرمایا شیعتی ما ان شربتم ما اذب فاذکرونی. اے شیعوں, جب بھی گوارا پانی حلق سے نیچے جائے حسین کو یاد کر لینا. جب گوارا پانی تمہارے حلقوم سے نیچے آئے حسین کے خشک گلے کو یاد کر لینا. او سمعتم بغریب او شہید فندبونی, جب بھی کسی غریب, کسی مسکین, جب بھی کسی اسیر کا ذکر سنو کیا کرو, فندبونی, مجھ پہ رو لینا. اب وہ مرحلہ تھا جہاں حسین نے مجھے اور آپ کو یاد کیا. ہم اور آپ کہتے ہیں یا لیتنا کننا معکم, کاش حسین ہوتے. حسین نے کہا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی, کاش تم سب عاشور میں ہوتے اور مجھے دیکھتے. حسین کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ علی اکبر کا زخمی کلیجہ, قاسم کے زخمی ٹکڑے, اول محمد کی لاش, نہیں, کچھ نہیں دکھانا چاہتا. کیا دکھانا چاہتا ہوں؟ کیف استسقا لطفلی فابو وان یرحمونی, میں اپنے چھوٹے سے بچے کو ہاتھوں پہ لایا تھا, میں چاہتا تھا اس کو پانی پلا دیا جائے, اس چھوٹے سے بچے پہ رحم نہ کھایا گیا, اس پہ تیر چلا دیا گیا. یہ وہ مرحلہ ہے جہاں حسین نے آپ کو یاد کیا کہ ایشیو سخت ترین اگر مصیبت حسین پہ آئی تو علی اصغر کا ذبح ہونا تھا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. عزیزان گرامی, ہم سب نے اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلکتے ہوئے دیکھا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بچے کی ماں کسی کام میں مشغول ہوتی ہے, بچہ ایک دم سے پیاس سے اپنی بھوک سے رونا شروع کرتا ہے, پورا گھر اس بچے کی آواز پہ بے چین ہو جاتا ہے, اس کی ماں سے کہتا ہے جاؤ تمام کام چھوڑو, جا کے پہلے بچے کو کھانا کھلاؤ, بچے کو سیراب کرو. مجھے نہیں معلوم علی اصغر نے جب رونا شروع کیا ہوگا تو رباب کے پاس کیا ہوگا, رباب نے کیسے علی اصغر کو سیرا. اجرکم علی اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اتنی بڑی مصیبت ہے علی اصغر کی کہ جس کو یاد کر کے حسین نے کہا کاش ہی ہو تم ہوتے کربلا کے اندر, اس مصیبت کو دیکھ لیتے, فقط اس مصیبت کو تم دیکھتے حسین نے کیسے سامنا کیا. ہاں یہ ایام وہ ایام ہیں عزیز, اسیروں کے ایام ہیں, یہ ایام وہ ایام ہیں کہ جن میں اسیروں کو شاید رہائی کا حکم ملا, اسیروں نے اب سفر کرنا ہے دوبارہ. شام کے زندان سے جب اسیروں کو رہائی کا حکم ملا تو تاریخ نے, مقتل نے بیان کیا, اسیروں نے ایک خواہش کا اظہار کیا, کہا ہمیں رونے کا موقع نہیں مل سکا, ہم نے اب تک اپنے شہداء کا ماتم نہیں کیا, ہم چاہتے ہیں ہمیں مجلس کی اجازت دی جائے. اجازت ملی, ہاں شہداء کے جنازے, شہداء کو یاد کیا گیا, ہر بی بی نے یاد کرنا شروع کیا. دوسری درخواست کی گئی کہ ہمارا لوٹا ہوا مال ہمیں واپس لوٹا دیا جائے، ہمارا لوٹا ہوا مال ہم تک واپس کر دیا جائے. نہ معلوم اس مال میں کیا کیا آیا ہوگا، شاید سکینہ کے کانوں سے چھنے ہوئے گوہر بھی آئے ہوں گے، شاید حسین کا وہ دامن بھی آیا ہوگا، شاید وہ سکینہ کے چھکی ہوئی مشک بھی آئی ہوگی، شاید علی اصغر کا جلا ہوا جھولا بھی آیا ہوگا، ہر چیز آئی ہوگی، یہ سیدانیاں تڑپ گئی ہوں گی. اس کے بعد مقتل نے بیان کیا، سرہائے شہدا کو بھی لایا گیا، شہدا کے سر بھی لائے گئے، ایک ایک کر کے سب کے سر لائے گئے، ہر بی بی نے اپنے اپنے عزیز کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، ماتم کرنا شروع کر دیا. تاریخ نے بیان کیا، دو کمسنوں کے سر تھے جو ایک کونے پہ رکھے ہوئے تھے. بعض خواتین سمجھی ان بچوں کی کوئی ماں نہیں ہے، کہنے لگی ارے ان بچوں میں رونے والا کوئی نہیں، ہر کوئی اپنے اپنے غم میں لگا ہے، یہ بچے کس قدر غریب ہیں، ان کی ماں شاید اس قافلے میں موجود نہیں. ارے کسی نے کہا نہیں، ان کی ماں موجود ہے، ارے ان کی ماں زینب کبریٰ ہے، مگر وہ اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتی ہے، ارے وہی زینب ان کی ماں ہے جس کی آغوش میں حسین کا سر. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بارِ اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خدائے تیری رحمت کا واسطہ جہاں کہیں بھی فرش عزا بچھائے، فرش عزا بچھانے والوں، اس پہ آنے والوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خدایا تمام مومنین کے دلوں کو آپس میں متحد فرما. خدایا تیری رحمت کا واسطہ تمام علماء کرام مراجع اسلام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. خدایا مومنین کے صفوں کے درمیان اتحاد کو، بھائی چارگی کو قائم فرما. خدایا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب میں شامل فرما.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها